السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے بہجت جلانی خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ پاکستان میں اس وقت رات کے 8، بھارت میں 8:30 اور یہاں دن کے 11 بجے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہمارا طویل دورانیہ کا یہ شو ہے جو 2 گھنٹے کے لیے آپ کے لیے پیش کیا جاتا ہے۔ اسد حسن اس کے میزبان ہیں۔ خبروں کا بلٹن مجھ سے سنیے اور اس کے بعد ہم پھر واپس چلیں گے پروگرام کی طرف، جس میں آپ باقی سیگمنٹ سن سکیں گے۔ پاکستان نے اتوار کے روز کہا ہے کہ افغانستان میں امن کا قیام چین کے بیلٹ اینڈ روڈ یعنی BRI منصوبے کے تحت وسطی ایشیائی ملکوں کے ساتھ اقتصادی رابطوں میں اضافے کی کلید ہے۔ اسلام آباد کو اس منصوبے سے بہت فائدہ پہنچے گا۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے بیجنگ میں کاروباری سوما کو بتایا کہ تمام وسطی ایشیائی ملکوں کے لیڈروں نے چین کے دارالحکومت میں دوسری BRI کانفرنس میں شرکت کی ہے اور انہوں نے زیادہ افغان امن کے بارے میں بات کی اور یہ بھی کہ اس سے علاقے میں کتنا فائدہ ہوگا۔ پاکستان کے وزیر اعظم نے دوبارہ توجہ دلائی کہ ان کا ملک افغانستان میں قیام امن کے سلسلے میں مدد کر رہا ہے۔ بظاہر وہ امریکہ کی ان کوششوں کا حوالہ دے رہے تھے جن کے تحت افغانستان میں قیام امن کے لیے مذاکرات کے ذریعے سیاسی حل کی تلاش جاری ہے اور اس میں طالبان باغیوں کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ چین کا کہنا ہے کہ وہ پاکستان کی سالمیت اور علاقائی خود مختاری کے لیے اپنی حمایت جاری رکھے گا۔ چین کے دورے کے آخری دن پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے بیجنگ میں چین کے صدر شی جن پنگ اور وزیر اعظم لی شیانگ سے الگ الگ ملاقاتیں کی۔ سرکاری اعلامیے کے مطابق چین کے صدر سے ملاقات میں دونوں رہنماؤں نے باہمی شراکت داری اور تعاون کے فروغ پر اتفاق کیا۔ دونوں ملکوں کے رہنمائیوں نے علاقائی صورتحال خصوصاً افغانستان پر بات کی اور چین نے خطے اور ہمسایہ ملکوں میں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سراہا۔ صدر شی جن پنگ سے ملاقات میں عمران خان نے کہا کہ چین پاکستان اقتصادی راہداری کے اگلے مرحلے میں زراعت، صنعت اور اقتصادی بحالی کے منصوبوں پر کام کیا جائے گا۔ عمران خان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ان شعبوں سے ترقی سے عوام کا معیار زندگی بھی بلند ہوگا۔ اور چین کے صدر شی جن پنگ نے کہا کہ چین پاکستان کی علاقائی سالمیت، خود مختاری اور عوام کی خوشحالی کے لیے ہر ممکن تعاون جاری رکھے گا۔ عمران خان نے چینی صدر کو بیلٹ اینڈ روڈ فورم کے کامیاب انعقاد پر مبارکباد بھی دی اور عمران خان نے کہا کہ پاکستان چین کے مفادات کے تحفظ کے لیے ہر ممکن تعاون جاری رکھے گا۔ وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ سی پیک پاکستان کی معیشت کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ بیجنگ میں پاکستان چین تجارت اور سرمایہ کاری فورم سے خطاب میں وزیراعظم عمران خان نے چینی سرمایہ کاروں کو پاکستان میں صنعتیں لگانے کی بھی دعوت دی۔ پاکستان کی جانب سے جاری اعلامیہ کے مطابق وزیراعظم کے 4 روزہ دورہ چین کے دوران باہمی تعاون کے شعبوں میں مختلف معاہدوں پر دستخط کیے گئے۔ وزیراعظم عمران خان کے دورہ چین کے دوران پاکستان اور چین کے مابین فری ٹریڈ کے دوسرے مرحلے کو شروع کرنے پر بھی اتفاق ہوا۔ دستخطوں کی تقریب میں دونوں وزرائے اعظم موجود تھے۔ ML1 منصوبے کے تحت کراچی سے پشاور تک 2 طرفہ ریلوے لائن بچھائی جائے گی۔ یہ منصوبہ سی پیک کے تحت ہوگا، جس سے پاکستان میں ریلوے کے نظام کو وسعت ملے گی۔ چین اور پاکستان کے حکام نے تکنیکی شعبے میں تعاون، سماجی ترقی کے معاہدوں پر بھی دستخط کیے۔ مختلف چینی اور پاکستانی کمپنیوں کے درمیان تکنیکی شعبے میں تعاون کے سمجھوتوں کو بھی حتمی شکل دے دی گئی۔ عالمی مالیاتی ادارے یعنی IMF کا مشن قرضے سے متعلق حتمی مذاکرات کے لیے پیر کے روز اسلام آباد پہنچ رہا ہے اور پاکستانی حکام کے مطابق انہیں امید ہے کہ وفد کے دورہ پاکستان کے دوران IMF کے بیل آؤٹ پیکج پر معاہدہ طے پایا جائے گا۔ تفصیلی رپورٹ سنیے۔
IMF مشن اپنے اسلام آباد دورے کے دوران پہلے مرحلے میں تکنیکی اور دوسرے مرحلے میں پالیسی سطح کے مذاکرات کریں گے، جس میں پاکستان کو فراہم کیے جانے والے قرضے کے حجم اور معاشی اصلاحات پر اتفاق کیا جائے گا۔ عالمی مالیاتی فنڈ کا یہ مشن وزیراعظم عمران خان کی IMF کی مینیجنگ ڈائریکٹر سے ہونے والی ملاقات کے بعد اسلام آباد پہنچ رہا ہے، جو کہ بیلٹ اینڈ روڈ سربراہ کانفرنس کے موقع پر بیجنگ میں ہوئی۔ ملاقات کے بعد IMF کی مینیجنگ ڈائریکٹر کرسٹن لیگارڈ نے ٹویٹ میں کہا کہ مجھے وزیراعظم عمران خان سے بیجنگ میں ملاقات کر کے خوشی ہوئی۔ پاکستان کے معاشی استحکام کے لیے جامع پالیسی پیکج اور عالمی معاشی امداد پر غور کیا اور گورننس میں بہتری اور غریبوں کے تحفظ پر بھی تبادلہ خیال ہوا۔ IMF کے پاکستان مشن اور وزارت خزانہ کے ترجمان نے عالمی مالیاتی وفد کے دورہ اسلام آباد کی تصدیق کی ہے۔ ترجمان وزارت خزانہ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ IMF مشن 29 اپریل کو پاکستان پہنچ رہا ہے، جس کا مقصد بیل آؤٹ پیکج کے لیے تکنیکی سطح کے مذاکرات کرنا ہے۔ سرکاری حکام کے مطابق اسلام آباد میں اپنے ایک ہفتے سے زائد قیام کے دوران IMF وفد پاکستان کی معاشی ٹیم کے ساتھ پہلے مرحلے میں تکنیکی سطح کے مذاکرات کرے گا، جس میں وزارت خزانہ، اسٹیٹ بینک، فیڈرل بورڈ آف ریونیو اور مختلف متعلقہ وزارتوں کے ساتھ روڈ میپ اور اہداف کو طے کیا جائے گا۔ جبکہ دوسرے مرحلے میں پالیسی سطح کے مذاکرات ہوں گے جس میں معاشی بحالی کے جامع پلان اور قرضے کے حجم کو حتمی شکل دی جائے گی۔ غیر ملکی قرضوں کی واپسی اور سرکاری ادائیوں کے بوجھ سے پریشان پاکستان کی حکومت رواں سال کے مالی بجٹ سے پہلے آئی ایم ایف سے قرضے کا حصول چاہتی ہے۔ سابق وزیر خزانہ سلمان شاہ کے مطابق وزیر اعظم اور آئی ایم ایف سربراہ کے درمیان ملاقات کے بعد یہ کہہ سکتے ہیں کہ بیل آؤٹ پیکج کے زیادہ تر پہلوؤں پر اتفاق ہو چکا ہے اور اب اس پر عمل درآمد کے آغاز میں تاخیر نہیں کی جانی چاہیے۔ وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ یہ اچھا پروگرام ہونا چاہیے، نہ کہ ایسا پروگرام جس پر پاکستان عمل درآمد نہ کر سکے، اور اگر حکومت اس پروگرام پر عمل درآمد نہ کر سکی تو یہ پاکستان کے لیے بھی نقصان دہ ہوگا اور آئی ایم ایف کی ساکھ بھی متاثر ہوگی۔
خسارا ہے آپ کا، مالیاتی خسارا، وہ ڈائریکٹلی عوام پہ اس کا افیکٹ آتا ہے، ٹیکسوں کا اور اس کا بوجھ، بجلی کی قیمتیں بڑھانے کا بوجھ، پھر اس کے ساتھ ساتھ پبلک سیکٹر انٹرپرائزز ہیں ان کے لاسز ہیں، وہ بھی ٹیکس پے پہ آتے ہیں۔ تو کتنی تیزی سے یہ بیلنس کر کے ان کو ختم کرنا ہے وہ ایشو ہے صرف۔
اس سے قبل پاکستان کے سابق وزیر خزانہ اسد عمر نے واشنگٹن میں آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات کے بعد بتایا تھا کہ بیل آؤٹ پیکج پر اصولی اتفاق ہو گیا ہے اور یہ کہ معاشی اصلاحات کے لیے یہ پیکج سود مند ثابت ہوگا۔ پاکستانی حکام کو امید ہے کہ آئی ایم ایف مشن کے اس دورہ اسلام آباد کے دوران بیل آؤٹ پیکج کے تمام پہلوؤں پر اتفاق کے بعد اسٹاف لیول ایگریمنٹ ہو جائے گا، جس کے بعد اسے حتمی منظوری کے لیے آئی ایم ایف کے ایگزیکٹو بورڈ کو بھجوایا جائے گا۔ آئی ایم ایف کا ایگزیکٹو بورڈ جون کے آخر یا جولائی کے آغاز پر پاکستان کے لیے بیل آؤٹ پیکج کی منظوری دے گا۔ علی فرقان، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
پشتون تحفظ موومنٹ پی ٹی ایم کا کہنا ہے کہ انہیں اسلام آباد کے نیشنل پریس کلب میں پریس کانفرنس سے روک دیا گیا۔ پی ٹی ایم نے کہا کہ باقاعدہ بکنگ کے باوجود انہیں پریس کانفرنس سے روکا گیا، جو بقول پی ٹی ایم میڈیا کی آزادی پر عائد پابندیوں کو ظاہر کرتا ہے۔ تاہم اس حوالے سے اسلام آباد کے نیشنل پریس کلب نے کہا کہ کنفرم بکنگ نہ ہونے کی وجہ سے اس پریس کانفرنس کی اجازت نہیں دی گئی، ان پر کوئی دباؤ نہیں۔ یہ واقعہ جمعے کے روز پیش آیا جب نیشنل پریس کلب اسلام آباد میں پشتون تحفظ موومنٹ کے رکن قومی اسمبلی محسن داوڑ اور علی وزیر دیگر جماعتوں کے فرد اللہ بابر افراسیاب خٹک سمیت پریس کانفرنس کے لیے پہنچے، لیکن کلب پہنچنے پر انتظامیہ کی طرف سے بتایا گیا کہ ان کی بکنگ موجود نہیں، جس پر محسن داور سمیت دیگر قائدین نے نیشنل پریس کلب کے لان میں نیوز کانفرنس کی۔ اس حوالے سے بات کرتے ہوئے افراسیاب خٹک نے کہا کہ کہا جا رہا ہے کوئی پابندی نہیں، لیکن یہ تو غیر اعلانیہ مارشل لا ہے۔ محسن داور نے کہا کہ حکومت کی طرف سے کل عدم تنظیموں کو تو فنڈنگ فراہم کی جاتی ہے اور انہیں تمام تر سہولتیں فراہم کی جاتی ہیں، لیکن ہم پر پابندیاں لگائی جا رہی ہیں۔ انہوں نے پریس کلب کی طرف سے اس پابندی کی بھرپور الفاظ میں مذمت کی۔ بعد ازاں پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے بھی ٹویٹ کے ذریعے اس اقدام کی مذمت کی۔ اس حوالے سے نیشنل پریس کلب کے صدر شکیل قرار نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہم پر کسی طرح کا کوئی دباؤ نہیں اور نہ ہم دباؤ میں آتے ہیں۔ نیشنل پریس کلب میں پشتون تحفظ موومنٹ کے قائدین کو ہمیشہ خوش آمدید کہا گیا ہے اور ان کی کسی پریس کانفرنس پر کوئی روک ٹوک نہیں۔ انہوں نے اس مذکورہ واقعے کے بارے میں کہا کہ ان کی طرف سے پریس کانفرنس کی بکنگ نہیں تھی، جس کی وجہ سے کسی میڈیا ادارے کو بر وقت مطلع نہیں کیا جا سکا۔ بقول ان کے، جب تمام معاملہ میرے سامنے آیا تو میں فوراً کلب پہنچا اور تمام قائدین کے تواضع کے بعد انہیں عزت اور احترام سے رخصت کیا۔ ہمارے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں۔ پشتون تحفظ موومنٹ کے قائدین کو ملک میں اکثر ایسی پابندیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور ماضی میں منظور پشتین سمیت دیگر قائدین کے ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں جانے پر بھی پابندیاں لگائی گئیں۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا میں یہودیوں کی عبادت گاہ پر فائرنگ کے نتیجے میں ایک خاتون ہلاک ہو گئی، جبکہ راہب سمیت تین افراد زخمی ہوئے۔ حکام کے مطابق ایک 19 سالہ شخص کو گرفتار کر لیا گیا، جس کا نام جان ارنسٹ بتایا جا رہا ہے۔ واقعہ اس وقت پیش آیا جب سائناگوگ میں تقریب جاری تھی اور لوگوں کی بڑی تعداد موجود تھی۔ واقعے میں ہلاک ہونے والی خاتون کا نام لوری بتایا جا رہا ہے، جس کی عمر 60 سال تھی۔ پولیس کے مطابق راہب سمیت تین افراد کو طبی امداد کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے واقعے کو نفرت امیز قرار دیتے ہوئے کہا کہ ان کی ہمدردیاں واقعے میں متاثر ہونے والے افراد کے ساتھ ہیں، ہم اس واقعے کی تہ تک پہنچیں گے۔ پولیس کے مطابق ملزم کی سوشل میڈیا سرگرمیوں کا بھی جائزہ لیا جا رہا ہے۔ اس امکان کا بھی جائزہ لیا جا رہا ہے کہ کہیں یہ ملزم نیوزی لینڈ واقعے میں ملوث ملزم سے تو متاثر نہیں تھا۔ سین ڈیگو کاؤنٹی کے کاؤنٹی شیرف ولیم گور نے کہا کہ ارنسٹ کے خلاف نفرت پر مبنی الزامات لاگو کرنے پر غور کیا جا رہا ہے۔ واقعے پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے سان ڈیاگو کاؤنٹی میں یہودیوں کے مذہبی رہنما کا کہنا تھا کہ ہم نہ سمجھ آنے والی اس نفرت کے باوجود امریکہ جیسے عظیم ملک میں رہنے پر فخر محسوس کرتے ہیں۔ سری لنکا میں ایسٹر دھماکوں کو ایک ہفتہ مکمل ہونے کے باوجود حالات معمول پر نہیں آ سکے. مزید حملوں کے خدشات کے پیش نظر حکام نے اتوار کے روز ملک بھر کے گرجا گھروں میں دعائیہ سروس منسوخ کر دی. سری لنکا کے آرچ بشپ کے مطابق انہوں نے مزید حملوں کی اطلاعات پر مشتمل رپورٹ دیکھی, جس کے بعد اتوار کو ملک بھر کے گرجا گھر میں دعائیہ سروس منسوخ کر دی گئی. گزشتہ اتوار کو دارالحکومت کولمبو اور نواح میں گرجا گھروں اور ہوٹلز میں ہونے والے 9 خودکش حملوں میں 253 افراد ہلاک اور 500 سے زائد زخمی ہو گئے تھے. اسلامی شدت پسند تنظیم داعش کی جانب سے ایسٹر دھماکوں کی ذمہ داری قبول کر لی گئی تھی, لیکن ان کے دعووں سے متعلق ثبوت فراہم نہیں کیے گئے. ایران کے وزیر خارجہ جواد ظریف نے کہا ہے کہ امریکی پابندیوں کے رد عمل کے طور پر ایران ایٹمی معاہدے سے دستبردار ہونے پر غور کر سکتا ہے. خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق ایرانی وزیر خارجہ نے یہ بات ایران کے سرکاری میڈیا سے گفتگو کے دوران کی. ایٹمی ہتھیاروں کے عدم پھیلاؤ سے متعلق امریکہ سمیت عالمی طاقتوں اور ایران کے مابین معاہدہ 2015 میں طے پایا تھا, لیکن ایک سال پہلے 2018 میں ٹرمپ انتظامیہ یک طرفہ طور پر اس معاہدے سے دستبرداری کا اعلان کر چکی ہے. امریکہ اور ایران کے مابین قیدیوں کے تبادلے کے معاملے پر بھی اختلافات میں اضافہ ہو رہا ہے, جس کے بعد امریکہ نے ایران پر پابندیاں مزید سخت کرنے کا اعلان کر رکھا ہے. ایران کا موقف یہ رہا ہے کہ اس نے ہمیشہ بین الاقوامی معاہدوں کی پاسداری کی ہے. اقوام متحدہ کے مستقل اراکین کی جانب سے امریکہ کی دستبرداری کے فیصلے پر تنقید کی گئی تھی. پوپ فرانسس نے لیبیا میں حراستی کیمپوں میں رکھے گئے پناہ گزینوں کے انخلا پر زور دیا ہے, کیونکہ اس ملک میں ہونے والی لڑائی میں تیزی آ رہی ہے. پوپ ویٹیکن نے اسٹوڈیو کی کھڑکی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آپ میرے ساتھ مل کر ان پناہ گزینوں کے لیے دعا کریں جو لیبیا میں حراستی کیمپوں میں ہیں, جہاں صورتحال پہلے ہی سنگین ہے اور اب جاری تنازع نے اسے اور بھی بگاڑ دیا ہے. میں عورتوں, بچوں اور بیمار افراد کے جلد سے جلد انخلا کی اپیل کرتا ہوں, جسے انسانی بنیادوں پر قائم راہداریوں کے ذریعے ممکن بنایا جائے. پوپ نے جنوبی افریقہ میں حالیہ سیلابوں کا شکار بننے والوں کے لیے بھی دعا کی درخواست کی. اقوام متحدہ کے پناہ گزینوں کے لیے ادارے نے گزشتہ ہفتے جنوبی طرابلس میں ایک حراستی مرکز سے 325 افریقی پناہ گزینوں کا انخلا کرایا تھا. اسرائیل نے اتوار کے روز شام کے دو قیدیوں کو رہا کر دیا ہے, اور جسے خیر سگالی کے اظہار کے طور پر بیان کیا جا رہا ہے. اس سے پہلے 35 سال قبل لاپتہ ہو جانے والے ایک اسرائیلی فوجی کی باقیات کو واپس کر دیا گیا. اسرائیل نے کہا کہ قیدیوں کی رہائی زکاری بومیل کی باقیات کی واپسی کے بدلے میں عمل میں نہیں لائی گئی. خبر رساں ادارے سنا اور شام کے ٹیلی ویژن نے دونوں قیدیوں کو شامی حکام کے سپرد کرنے کی ویڈیو دکھائی. انہیں منشیات اور سرحد پار کرنے کی کوششوں کے لیے گرفتار کیا گیا. اور امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ وہ روس اور چین کی شمالی کوریا کی مدد کے لیے خیر مقدم کرتے ہیں. وائس آف امریکہ کی زن ڈیزائن کی رپورٹ سنیے. روس کے صدر ولادیمیر پوٹن اور شمالی کوریا کے لیڈر کم جونگ ان کے درمیان ہونے والی ملاقات کا دنیا بغور جائزہ لیتی رہی. یہ سربراہی ملاقات اس ہفتے ولادیواسٹک میں منعقد ہوئی تھی, اور یہی صورتحال ممکنہ طور پر توجہ کا مرکز بھی رہی. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ وہ اس بیان سے خوش ہیں جو ملاقات کے بعد سامنے آیا, اور جو اس وقت شمالی کوریا کی صورتحال بھی ہے.
I have a great relationship with Kim Jong-un. I appreciate that Russia and China is helping us, and China is helping us because I think they're
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ کم جونگ ان کے ساتھ ان کے تعلقات بہت اچھے ہیں, اور وہ اس بات کا خیر مقدم کرتے ہیں کہ روس اور چین ہماری مدد کر رہے ہیں, کیونکہ ان کے خیال کے مطابق وہ مدد کرنا چاہتے ہیں. وہ اپنے اپنے ملکوں کے ہمسائے میں جوہری ہتھیاروں کے خواہاں نہیں ہیں. بعض تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ کا چین اور روس کی مدد کا نظریہ ممکن ہے ضرورت سے زیادہ پر امید ہو.
This was as much about Kim Jong-un and Vladimir Putin demonstrating to the United States that they are not necessarily going to move on their
Wilson Center کی فیلو کیری سٹالر نے اسکائپ کے ذریعے بات کرتے ہوئے کہا کہ کم جونگ ان اور ولادیمیر پوٹن ممکنہ طور پر امریکہ پر یہ بات ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ضروری نہیں وہ اپنے اوقات کار کو ان کی ترجیحات کے مطابق تبدیل کر دیں. سٹلٹ برانش کا کہنا ہے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے روس اور چین کو اس بات کی کوئی جلدی نہیں کہ شمالی کوریا کا جوہری مسئلہ جلدی سے حل ہو.
They will be quite interested in just maintaining the status quo as long as there are no active tests.
Wilson Center کی فیلو کیڈی سٹالر نے اسکائپ کے ذریعے بات کرتے ہوئے کہا کہ روس کے نقطہ نظر سے اور میرے خیال میں چین بھی اسی موقف کا کافی حد تک حمایتی ہے کہ وہ صورتحال کو بدستور جوں کا توں قائم رکھنے کے خواہاں ہیں, اس وقت تک جب تک کہ فعال انداز میں مزید تجربے نہ کیے جائیں. وہ اس مسئلے کو لمبے عرصے تک ایسے ہی جاری رکھنا چاہتے ہیں. ٹرمپ سے اس رپورٹ کے بارے میں بھی سوال کیا گیا کہ امریکہ شمالی کوریا کو امریکی طالب علم اوٹو وارم بیئر کی مناسب دیکھ ریکھ کے لیے $2 ملین کی ادائیگی پر راضی ہو گیا تھا۔ شمالی کوریا کی تحویل میں وارم بیئر کو دماغی طور پر نقصان پہنچا تھا اور وہ 2017 میں کوما کی حالت میں امریکہ لائے گئے تھے، جہاں 6 روز کے بعد ان کی موت ہو گئی تھی۔
We did not pay money for our great auto. There was no money paid. There was a fake news report.
اوٹو وارم بیئر کے بارے میں کیے گئے سوال کے جواب میں صدر ٹرمپ نے کہا کہ ہم نے عظیم اوٹو کے لیے کوئی رقم فراہم نہیں کی، رقم کی ادائیگی سے متعلق رپورٹ غلط ہے۔ اوٹو وارم بیئر کے والد فریڈ نے کہا کہ انہیں اس بارے میں کوئی پیشگی معلومات تو نہیں تھیں، لیکن انہوں نے اسے اپنے بیٹے کے لیے معاوضے کی رقم کے طور پر بیان کیا۔ بہجت چلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔ اور اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن اب ختم ہوا۔ جیسا کہ آپ کو ہم نے پروگرام کے شروع میں، نیوز کے بلٹن کے شروع میں بتایا تھا کہ یہ طویل دورانیہ کا پروگرام ہے جسے آپ کے لیے اسد حسن پیش کرتے ہیں۔ ابھی ایک چھوٹا سا وقفہ اور اس کے بعد پروگرام کی باقی سیگمنٹس کے لیے اسد حسن کے ساتھ آپ پروگرام سن سکیں گے۔ پروگرام کی پروڈیوسر فائزہ بخاری ہیں۔
اردو وی او اے کے فیس بک پیج پر اب نیوز بلٹنز بھی۔ پیر سے جمعہ پاکستانی وقت کے مطابق رات 8, 9, 10 اور 11 بجے۔ ہمارے فیس بک پیج کی آئی ڈی ہے www.facebook.com/voaurdu۔ تازہ ترین خبروں کے لیے دیکھیے ہمارے فیس بک لائیو بلٹنز۔
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے اور وقت ہوا ہے ہمارے سیگمنٹ الف سے یہ تک۔ تعلیم کے اوپر ہمارا یہ سیگمنٹ بیسڈ ہے اور آپ لوگ اس کو بہت پسند کر رہے ہیں، آپ کا بہت شکریہ۔ آج بھی ہماری جو مہمان ہیں ڈاکٹر نور فاطمہ، امریکہ کے اندر مارٹن لوتھر کنگ ایوارڈ ان کو ملا ہے، حاصل کر چکی ہیں ان ایکس انوویٹو آئیڈیاز یا انوویشن ان ایکسل معافی جاتا ہوں ایکسلنسی جو ہے ایکسلنسی ان ایجوکیشن، اس کے اوپر ان کے انوویٹو آئیڈیاز کے سبب ان کو یہ ایوارڈ مل چکا ہے۔ ڈاکٹر نور فاطمہ ہمارے ساتھ ہیں اور آج جو موضوع ہم زیر بحث لا رہے ہیں وہ ہے کہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ اور ایجوکیشن، یعنی جو پائیدار ترقی ہے اور تعلیم ہے، ان کا آپس میں کیا میل ہے، تعلیم کیسے کردار ادا کر سکتی ہے پائیدار ترقی کے اندر، اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ اقوام متحدہ جو ہے وہ بذات خود ایجوکیشن فار سسٹینیبل ڈیولپمنٹ ESD کے نام سے ایک پروجیکٹ جو ہے اس کو بھی وہ ڈیفائن کر چکی ہے، اور یہ در حقیقت جو پروگرام ہے ان کا وہ نالج یعنی معلومات، علم، سکلز، ہنر، ویلیوز اور رویے، ان سارے چیزوں کو وہ ایویلیویٹ کرتا ہے، ان کو انکریج کرتا ہے تاکہ وہ ایک ایسا ماحول پیدا کرے جو ایک پائیدار ترقی کے لیے ناگزیر ہوتا ہے۔ ڈاکٹر نور فاطمہ اس میں کیا ایڈ کریں گی، کیسے ہمیں اس کو ایلیبریٹ کریں گی کہ پاکستان جیسے ملک کے اندر جہاں پہ معاشی سطح پہ بھی اور ایون سماجی سطح پہ بھی جو کئی انڈیکیٹرز ہیں وہ اتنے مستحکم نہیں ہیں، سو پائیدار ترقی کے لیے تعلیم کیا کنٹریبیوٹ کر سکتی ہے؟ ڈاکٹر نور فاطمہ بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔
شکریہ سر۔ آپ کو پتا ہے کہ یونائٹیڈ نیشنز نے ایک پوری جو انٹرنیشنل کال دی ہوتی ہے فار ڈیولپمنٹ، اور اس میں 2015 سے لے کر 2030 تک کا ان کا ایک جسے ہم کہتے ہیں سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز انہوں نے دیے ہیں، اور وہ سارے دنیا کے جتنے جو ممبرس ملک ہوتے ہیں ساری دنیا کے لیے وہ ہے کہ آپ نے اس کو فالو کرنا ہوتا ہے۔ اور وہ کیوں فالو کرنا آتا ہے؟ اس لیے کرنا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ایک آپ ایسا نالج لے سکیں، ایسی اسکل لے سکیں جس کو آپ اپنی اور اپنے ایٹیٹیوڈ سے، اپنی ایجوکیشن سے جو آنے والا فیوچر ہے آپ کا وہ سسٹینیبل ہو سکے، اور وہ آنے والی جنریشن جو ہیں جو آج آپ ریسورسز یوز کر رہے ہیں، اگر آپ کو آج کلین انوائرمنٹ ملا ہے، کلائمیٹ ہے، پانی کا استعمال ہے اور ہائیجین ہے، الیکٹریسٹی ہے یا پاور جسے ہم کہتے ہیں، یا جس طرح آپ ایکو سسٹم ہے، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو کہ آنے والے جو جنریشنس ہیں ان تک آپ کیسے چھوڑتے جائیں گے۔ کیپنگ ان ویو کہ ورلڈ بہت تیزی سے گلوبلائز ہو کے اس میں گلوبلائزیشن کا ایلیمنٹ ہے، اس میں ٹریڈ کا ایلیمنٹ ہے، اس میں انویسٹمنٹ ہے، ہر کمپنی سے ظاہر ہے یہ چاہتی ہیں کہ کس طریقے سے آپ پروڈیوس کریں، لیکن سسٹینیبل ڈیولپمنٹ یہ کہتی ہے کہ آپ کیسے پروڈیوس کریں لیکن اس کو پھر کیسے کنزیوم کریں۔ और ये 17 गोल जो दिए गए हैं दुनिया को, इसमें जाहिर है कि पाकिस्तान भी इसी तरह से मेंबर है, पाकिस्तान ने भी इसको रिपोर्ट देनी है, और 2018 में इसकी रिपोर्ट उसको देनी भी थी कि कहाँ तक हम इसको इम्प्लीमेंट कर सके हैं। और पाकिस्तान जो है वो अपनी जो रीजन है इसके अंदर और डेवलपिंग कंट्री के अंदर, फॉर्चुनेटली पाकिस्तान वो पहला मुल्क है जिसने पूरा एक नेशनल एक्शन प्लान जो है फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट बनाया है,
ठीक है,
और इसकी एनवायरमेंट मिनिस्ट्री, एनवायरमेंटल जो क्लाइमेट चेंज और एनवायरमेंट की जो मिनिस्ट्री है उसने इसको बनाया, और इसको 2017 में, जिस तरह से आपको पता है कि 2016 में नेशनल एक्शन प्लान फॉर सिक्योरिटी हुआ था आफ्टर दिस पिशावर इंसिडेंट, इसी तरह से इसका भी इतनी एक्सेलरेटेड उसके फुटिंग पे एक प्लान बना है जिसको कहते हैं नेशनल एक्शन प्लान फॉर सस्टेनेबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन।
सही।
So,
इसके लिए क्या, लेट्स से कि पाकिस्तान जैसे मुल्कों में अगर इसका इतलाक होता है, क्या टूल्स हैं, क्या आदाफ हैं, क्या इसके ऊपर भी कोई काम हो रहा है?
एग्जैक्टली उसी तरफ आई थी। इसमें ये है कि जो प्लानिंग कमीशन ने एक 2025 और 2030 का जो विजन दिया था डेवलपमेंट का, उस सारे डेवलपमेंट प्लान के अंदर ये जो नेशनल एक्शन प्लान या एक्शन है इसको उसमें इन्होंने सब के अंदर डालना है, जिसके अंदर देखना है, ये जैसे मैंने आपसे कहा था कि किस तरह से वाटर की सिक्योरिटी हो सकती है और किस तरह से फूड की सिक्योरिटी हो सकती है, किस तरह से कंजम्पशन है और कैपिटा, हम पानी का इस्तेमाल किस तरह से करते हैं और किस तरह से आप अपना इको सिस्टम को डेवलप कर सकते हैं या मेंटेन कर सकते हैं, किस तरह से आपकी ग्रीन इकोनॉमी हो सकती है और किस तरह से आपका एग्रीकल्चर सस्टेन कर सकता है और किस तरह से आपकी जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो सस्टेनेबल प्रोडक्शन की तरफ जा सकती है।
सही, ठीक है। और
अर्बनाइजेशन एक बहुत बड़ा एलिमेंट है, पॉपुलेशन एक बहुत ग्रोथ का एलिमेंट है, और जो हमारे यहाँ अल्टीमेट जो सोशल चेंज है वो विदाउट कीपिंग इनटू द कंसिडरेशन ऑफ क्लाइमेट और क्लाइमेट चेंज तो है ही, लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट को नजर में रखे बगैर नहीं हो सकती।
सही। सो इस रेफरेंस में हमें बताइएगा कि अगेन ये निचली सतह पे ये ख्याल जो है, ये तस्वुर, वो अमली सूरत कैसे इख्तियार कर सकता है या कर रहा है?
अच्छा, उसमें ये है कि मेनली रोल तो मैंने आपको कहा जैसे गवर्नमेंट का होता है, फेडरल लेवल के ऊपर होता है, पॉलिसी लेवल के ऊपर होता है, पॉलिसी तो गवर्नमेंट ने दे दी, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन की हमारी मिनिस्ट्री भी बन गई, क्लाइमेट चेंज की भी है, सब है, लेकिन जो मेजर रोल जो आपका क्वेश्चन है वो रोल प्ले करने पड़ेगा लोकल गवर्नमेंट के ऊपर, जो हमारे लोकल जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके। अच्छा, अनफॉर्चुनेटली वो अगर आप उनसे प्रायोरिटी बात करेंगे ना, लोकल जो रिप्रेजेंटेटिव है उनसे, तो वो आपसे बात करेंगे कि हमें हेल्थ का इशू है, हमें एजुकेशन का है, लेकिन वो आपसे फंड सैनिटेशन की बात नहीं करेंगे, उनकी वो प्रायोरिटी नहीं होगी, फॉर इंस्टेंस क्लाइमेट चेंज की प्रायोरिटी उनकी नहीं होगी, क्योंकि ये वो चीजें हैं जिसमें अभी तक अवेयरनेस ही कम है, जहां से इस पॉइंट से हमारा एंट्रेंस होता है एजुकेशन का, बेसिकली एजुकेशन में कितनी अवेयरनेस इसमें क्रिएट की है कि जो आप नुमाइंदे चुनते हैं कि वो आके हमारे मसाइल हल करेंगे, चाहे वो लोकल लेवल पे होते हैं, फेडरल लेवल के ऊपर होते हैं, उनको तो खुद भी ये नहीं पता कि क्लाइमेट चेंज या इस प्रोटेक्शन या आपका ये जो पोल्यूशन है या आपका इकोसिस्टम है, ये सब चीजों के लिए एक सस्टेनेबिलिटी की जरूरत है। पानी आज पाकिस्तान में कितना बड़ा इशू हो रहा है, बड़े शहरों में पानी अवेलेबल नहीं है, साफ पानी की तो बात ही नहीं, पानी नहीं अवेलेबल,
पानी नहीं है,
सारी सस्टेनेबिलिटी की बात। सो इसके लिए करिकुलम में कितना पोर्शन होना चाहिए या कितना उसको सिखाने की कोशिश की गई है, मेरी भी इंटरेक्शन होती है, हम इसमें बहुत ही जो से कहना चाहिए कि एजुकेट बिल्कुल नहीं है उसमें एलिमेंट जो है कॉन्टेंट्स का, और इसमें अभी तक चूंकि पॉलिसी तो जरूर है, लेकिन मैंने आपको कहा ना चूंकि इस पॉलिसी में सेंसिटाइज करना लोगों को, सिविल सोसाइटी को, एजुकेशनिस्ट को, और एजुकेशन की पॉलिसी के अंदर और राइट फ्रॉम द बिगिनिंग टू एंड लिखे जाना, वो एलिमेंट क्वाइट मिसिंग है मेरे माइंड में।
जी, कुछ कॉलर्स हैं, उनको शामिल करते हैं, उनकी राय भी लेते हैं। शहजाद साहब हैं हमारे साथ, आपने चूंकि सेल से कॉल करें तो उनकी राय पहले इंक्लूड करते हैं। जी शहजाद साहब, जी वालेकुम
अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम असल भाई।
जी वालेकुम अस्सलाम शहजाद।
असल भाई माशाल्लाह आपका अच्छा प्रोग्राम जा रहा है, सेगमेंट तो जो पायदार तरक्की में के लिए तालीम का किरदार आप बात कर रहे हैं, बड़ा अच्छा मौजू है, लेकिन बदकिस्मती से ये डॉक्टर नोट्स फातिमा साहिबा से मेरा सवाल है कि हम कागजों की हद तक तो बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन तालीम का जो बुनियादी ढांचा है ना, शुरू से ही तालीमी इदारों की जो हालत है वो हमारी यहाँ काफी खराब है। अभी जो कुरिकुलम बनाया गया है निसाब साहिबा, वो बहुत अच्छा निसाब है, लेकिन उस निसाब को पढ़ाने वाले हमारे पास अभी भी आजाद कश्मीर में जो टीचर है वो मैट्रिक पास है, तो वो कैसे तालीम को बेहतर तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं?
सही जी डॉक्टर साहब, निसाब जो है वो इवन बताते कुछ।
हाँ, निसाब जैसे मैंने पहले भी कहा, निसाब का तो इशू है बिल्कुल, तो उसके अंदर, लेकिन अभी आप देखिए ना, बहुत सारा चीजों को हम इन कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। बड़ी शहरों में और बड़ी यूनिवर्सिटीज में और इंस्टीट्यूशंस में तो ऑलरेडी इनसे कॉन्फ्रेंसेज और इनसे डिस्कशन और डिस्कोर्सेज होते रहते हैं, लेकिन जो इन्होंने आपके लिसनर जो है, इन्होंने जो कॉलर, इन्होंने जो बात की है, वो नेचुरली मैं इनकी प्रॉब्लम समझ सकती हूँ कि अगर एक मैट्रिक का जो एजुकेशन है उस पर वो अगर पढ़ा रहा है, लेकिन इसमें हरेज नहीं है अगर मैट्रिक एजुकेशन का बंदा भी पढ़ा रहा है, अगर उसकी ट्रेनिंग के अंदर ये चीज शामिल है कि उसने अगर पहली क्लास के बच्चे को पढ़ाना, उसके अंदर भी वो उसको बताता है कि अगर आप अपने इन्वायरमेंट को क्लीन नहीं रखते, अगर आप सफाई नहीं रखते, और खासतौर पर देखिए बहुत छोटी सी बात है कि आज से बहुत अच्छा पहले की बात मैं कर रही हूँ, 2007 की मेरा बांग्लादेश जाना हुआ तो मैंने फील किया और मुझे बहुत उस पर हो रहा था कि क्यों हम ये नहीं कर सकते, वहाँ आपका प्लास्टिक का जो पॉलिथिन बैग है वो यूज नहीं होता ढाका के अंदर।
अच्छा,
तो ये आप छोटी छोटी चीजें हैं। हाँ जी, और ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनको आप अगर बाजार चले जाएंगे तो वो आपसे कहेंगे कि आप खुद लेके आए, और आपको पता है कि वेस्ट में भी ये चीज है, लेकिन चले वो तो हम डेवलप कंट्रीज की बात करते हैं, मैं तो अपनी बांग्लादेश की बात, लोकल अपने इस रीजन की बात करूँ, कि वहाँ वो आपको या तो खुद आपको बैग लेके जाना पड़ेगा, और या आप जो है फिर वहां से आप उनका कागज का जो जिसका कहते हैं पेपर का बैग जिसे वो आपको वो देंगे। और मैं वाज रियली, मुझे थोड़ी मोटिवेशन थी इस चीज की, और आके अभी कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जिन्होंने क्लाइमेट चेंज को या इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के ऊपर काम किया, जैसे मैं कुछ रिसर्च की अपने अदर स्टूडेंट्स को, लेकिन इस तरह से वो चेंज वो अवेयरनेस नहीं आती है। अवेयरनेस मैंने आपको हमेशा से कहा कि अवेयरनेस आती है स्टेट के पॉलिसी से, पॉलिसी बना लेने से। आपके अभी कॉलर ने बिल्कुल ठीक बात की कि पॉलिसी अवेलेबल है पाकिस्तान के अंदर, फॉर्चुनेटली पॉलिसीज बहुत अच्छी है अभी जिस पॉलिसी की मैंने आपसे बात की है। अब इसके ऊपर मैं इसलिए थोड़ा होपफुल हूँ कि ये अब आपको यूनाइटेड नेशंस में इसकी रिपोर्ट देनी होती है, और आपने उसको डिक्लेयर किया है कि हमने एक नेशनल एक्शन प्लान बनाया, जो कि मैंने आपको कहा कि पाकिस्तान पहला
स्किल डेवलपमेंट है जिसके अंदर जो फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स हो सकते हैं उस रीजन के अंदर मौशी एतबार से, उसके लिए एनेबल करना अपने लोगों को कि वो कोप कर सके या उसके साथ दे सकें उन मनसूबों का फ्यूचर में। सो इसको okay, और ये सारी जिम्मेदारी जो है वो तालीम के ऊपर या इवन निसाब के अंदर वो डाली गई है, इस तरह से भी इसको देखा जा सकता है।
जी बिल्कुल, ये इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि जैसे इसको ना आपकी जो वैल्यूज है, एटीट्यूड है, द वे यू यूज, आप ये देखिए ना कि हमारी जो कंजम्पशन का तरीका है, बाकायदा इसके अंदर गोल 12 जो है, 12 गोल जो है वो ये कहता है कि आप किस तरह से प्रोड्यूस करते हैं और कैसे कंज्यूम करते हैं, और आप एज अ नेशन हमारी कंजम्पशन का पैटर्न देखिए कि क्या हम उतना कंज्यूम करते हैं जो कि सस्टेनेबल है, जितना हमें चाहिए, या हम वेस्टेज पे कितना बिलीव करते हैं।
सही, सही,
तो ये वो वैल्यूज है, ये छोटी छोटी वो चीजें हैं जिनको हम खुद कर सकते हैं। मैं हमेशा उनको क्लास में बताती हूँ कि अगर आप एक बटन ऑन करते हैं तो आप उसे ऑफ क्यों नहीं कर सकते।
बिल्कुल बिल्कुल,
अगर आप पानी का तो हम जो हम यूज करते हैं, आप स्ट्रीट्स में देखिए या पाइप्स के साथ आप गाड़ियां धो रहे होते हैं, तो ये एटीट्यूड है ना बेसिकली जिसको हमें शेप करना है, वैल्यूज को हमें देखना है। हर चीज आपको गवर्नमेंट हाथ से पकड़ के नहीं सिखा सकती है, लेकिन एटीट्यूड के लिए भी नेचुरली आपको कुछ ना कुछ आपको स्किल सीखने की जरूरत है, आपको कुछ ट्रेनर्स की जरूरत है, आपको पॉलिसी की जरूरत है, लेकिन जरूरी नहीं कि आपके पास इसके लिए पीएचडी की डिग्री होनी चाहिए। ये आप डेवलप कर सकते हैं, आप अपने बच्चों को सिखा सकते हैं वेस्ट क्या है, और क्लीनलीनेस जो है वो तो हमारा इस्लाम में इस मजहब में ये हिस्सा है ना, लेकिन हम उसको अपनी स्ट्रीट से बाहर तक कितना चाहते हैं कि वो हो, तो ये सारा इन्वायरमेंट का हिस्सा है, सस्टेनेबिलिटी का हिस्सा है। ये आपका अगर बारिश आ जाती है स्ट्रीट के अंदर, लेकिन चूंकि आपने इतना वेस्ट फेंका होता है कि वो तो बारिश का पानी से ही कितने कितने दिन तक कितनी ज्यादा उसके अंदर प्रॉब्लम आती है हेल्थ की, तो ये सारी वो हैं जो मेरा ख्याल हम खुद भी कर सकते हैं। ओनली दैट वी नीड सम सेंसिटाइजेशन।
जी ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا اور آپ ہمارے پروگرام میں شریک رہیں، آپ کا بہت شکریہ۔ سامعین ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بات کریں گے صحت کے اوپر، اور آج ہمارا موضوع ہے ہیپاٹائٹس۔ پاکستان کے اندر ان امراض میں شامل ہیں جو بہت تیزی سے پھیل رہے ہیں اور یا بڑی تعداد میں جس کے مریض اس وقت وہاں پہ موجود ہیں۔ ہیپاٹائٹس کیا ہے، کیسے پھیل رہا ہے، بنیادی اس کے اسباب کیا ہیں، حل کیا ہے، آپ اپنے طور پہ احتیاط کیا کر سکتے ہیں، ایک بریک کے بعد۔
موسیقی، انٹرٹینمنٹ، ستاروں کے انٹرویوز، آپ کی کالز اور پیغامات سے مل کر بنتا ہے پروگرام چارٹ بسٹرز۔ ہمارا اور آپ کا ساتھ ہر جمعے کی رات 9 بجے، سننا نہ بھولیے چارٹ بسٹرز۔
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے، پروگرام ہے آپ کی دنیا، اور اس سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے صحت، اور صحت زندگی ہے ہمارے سیگمنٹ کا نام ہے، اور آج ہم بات کریں گے پاکستان میں ہیپاٹائٹس کے اوپر، یعنی جگر کے سکڑاؤ کے اوپر، جس کو کئی حوالوں سے لوگ مختلف نام دیتے ہیں، کالا یورکان بھی شاید کہا جا سکتا ہے، لیکن جگر کا یہ مرض ہے جس کے سبب پاکستان کے اندر ایک بڑی تعداد اس وقت اس سے متاثر ہے۔ ڈاکٹر وسیم خواجہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ممتاز گیسٹرو انٹرولوجسٹ ہیں، یعنی ماہر ہیں امراض جگر اور میدا کے، انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے، ان سے بات کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔
السلام علیکم۔
جی ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیے گا کہ ہیپاٹائٹس یہ بنیادی طور پہ کیا چیز ہے، اور پاکستان میں بہت زیادہ تعداد اگر مریضوں کی ہے جو ہیپاٹائٹس سے گزر رہی ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟
دیکھیں، ہیپاٹائٹس کا مطلب جو ہے مختلف ہوتے ہیں، اس کے یرکان کہنے ہیں، کوئی کالا یرکان ہوتا ہے، پیلا یرکان ہوتا ہے، مختلف ہوتے ہیں کچھ، اور اس کی مختلف وجوہات ہوتی ہیں، کوئی غلط ادویات استعمال کریں تب بھی، کوئی خوراک اگر ٹھیک استعمال نہیں کی تب بھی، اگر غلط خون لگ گیا ہے تب بھی، ایک ہی سرنج کا بار بار استعمال کیا تو اس کی وجہ سے بھی ہو جاتا ہے، خوراک اگر آپ نے ٹھیک نہیں استعمال کی، صفائی کا خاص خیال نہیں رکھا، پانی اگر آپ نے صحیح استعمال نہیں کیا، اس سے بھی جگر جو ہے وہ متاثر ہو جاتا ہے۔ اگر آپریشن کے آلات ٹھیک نہیں، کسی نے دانتوں کی صفائی کی آلات،
جی جی
کے علاوہ
ڈاکٹر صاحب اگر آپ اس کو ریپیٹ کر سکیں، یا آپ کسی ایسی جگہ پہ ہوں جا کے آپ کے فون کے سگنل جو ہیں وہ بہتر ہوں، آپ کی آواز تھوڑی سی کٹ کٹ کے ہم تک پہنچ پا رہی ہے، سو دوبارہ آپ اس کو ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ اس کے جب اسباب پہ روشنی ڈال رہے تھے۔
جی جی بالکل، ابھی دیکھیں آواز صاف آ رہی ہے سر؟ ابھی
جی ابھی بہت بہتر
صاف آ رہی ہے،
جی ہاں بالکل۔
ہاں جی، دیکھیں بیسیکلی جو ہے نا یرکان جو ہے نا، اس کی مختلف وجوہات ہوتی ہیں، بعض ادویات سے ہو جاتی ہے، بعض غلط خوراک کھانے سے، آلودہ خوراک کھانے سے، آلودہ پانی اگر آپ نے پیا ہے، سبزی پھل کھائے، آپ نے صفائی کا آپ نے خاص خیال نہیں رکھا، اس کی وجہ سے بھی یرکان آپ کو ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ غلط ادویات استعمال کیے ہیں، بغیر سوچے سمجھے استعمال کیے ہیں، فلان استعمال کی میں بھی استعمال کروں گا، اس سے بھی جگر کو نقصان پہنچتا ہے۔ لیکن ہر غذا اور ہر دوائی جو ہر کسی کو سوٹ نہیں کرتی۔ اس کے علاوہ اگر کوئی آپریشن کروایا ہے، اگر اس کے آلات ٹھیک نہیں ہے تب بھی، خون غلط لگا ہے تب بھی، استعمال ایک ہی سوئی کا استعمال ہو رہا ہے کہیں بھی اور اس کو پراپر ڈسپوز آف نہیں کر رہے، اس کی وجہ سے بھی ہوتا ہے۔ ڈرپ اگر لگائی ہے اس کی سوئی ٹھیک نہیں ہے تب بھی، ڈائلسز ہو رہا ہے اگر اس میں اپنے دل پراپر چینج نہیں کر رہے ہر مریض میں، تو تب بھی جو ہے وہ ٹرانسمٹ ہو رہی ہے۔ یعنی کہ بیسیکلی ہیپاٹائٹس اے اور ہی جو ہوتے ہیں، دو ٹائپ کے ہیپاٹائٹس ہوتے ہیں، یہ جو کھانے پینے کی آلودہ اشیاء سے مسئلہ ہوتا ہے، اور یہ خود ہی ہوتے ہیں، خود ہی یرکان ہوتا ہے، خود ہی ٹھیک ہو جاتا ہے، کسی کو پتہ چلتا ہے کسی کو نہیں پتہ چلتا، لیکن یہ ہو گیا پیلا یرکان سے آپ کہہ سکتے ہیں۔ لیکن یہ کالا یرکان ہے، ہم نے پہلے ذکر کیا ہے کہ یہ آلودہ سرنجز، آلودہ آلات،
اس کے علاوہ یعنی ہیپاٹائٹس سی ہم کہہ رہے ہیں، یہ کالا یرکان ہیپاٹائٹس سی،
اس کی وجہ سے
ہیپاٹائٹس سی اسی کو کہا جاتا ہے، جو بہت آف کورس خطرناک ہے۔
یہ نہیں بس ڈپینڈ کرتا ہے کہ اسٹیج کون سی ہے، پراپر ٹائم پہ آپ نے علاج کروایا ہے نہیں کروایا۔ یہ بی اور سی کی وجوہات ایک ہی ہوتی ہیں، کہ غلط میڈیا کا استعمال ہے، غلط بلڈ کا استعمال ہے، آپریشن کا استعمال ہے، صحیح نہیں ہے، یہ تمام چیزیں نا ساری، اور اس کے علاوہ
جی
وہ ایک ہی، ڈسپوز آف نہیں کرتے، سٹرلائز نہیں کرتے، تو اس سے یہ ہو جاتا ہے بیسیکلی۔ اور ساتھ جو مسئلہ ہے، معاملہ خاتون ٹرانسپورٹ ہو سکتا ہے،
ٹھیک ہے. تو ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر وسیم ہمیں یہ بتائیے گا کہ یہ کس حد تک قابل علاج ہے, خاص طور پہ جن مریضوں کو کہا جاتا ہے کہ انہیں ہیپاٹائٹس سی ہو گیا ہے, سو اس کا ایک بڑا خوف بھی ہوتا ہے لوگوں کے دلوں میں.
بالکل 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 آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. دیکھو لوگ خوف زدہ ہوتے ہیں, یہ کالا جرکان ہوگا, یہ ہو گئے, ایک ایسی بات نہیں ہے. کہیں ان کو 20-20 سال تک, 25-25 سال تک کوئی علامت نہیں ہوتی, یا اگر علامات ہوتی ہیں وہ ٹپیکل نہیں ہوتی. جو کمزوری ہوتی ہے, کسی کو نکات ہوتی ہے, ہر کسی کو جرکان جو ہے وہ سامنے نہیں آتا, ہر کسی جرکان ہوتا نہیں ہے. ہاں جب پیچیدگی ہوتی ہے پھر ذرا مسئلہ زیادہ ہو جاتا ہے, لیکن اگر پیچیدگی نہ ہو تو اس کا قابل علاج ہے. اور اب تو سستا علاج ہے, ٹیچے بھی نہیں ہیں, ادویات کھاتے ہیں, 3-6 ماہ میں سارا کا سارا جرکان جو ٹھیک ہو جاتا ہے. تو لوگوں کو چاہیے کہ علامت ہو یا نہ ہو اپنا ٹیسٹ لازمی کروائیں. اس چکر میں نہ پڑھیں کہ جی میں جرکان نہیں ہوا, میں کوئی تکلیف نہیں ہے تو ٹیسٹ نہیں کرواتے, اس چکر میں نہیں پڑھنا ہے. یہ بات کہے کہ سال تک کوئی علامتیں نہیں ہوتی,
ٹھیک ہے,
اس لیے علامت ہو یا نہ ہو اپنا پراپر ٹیسٹ لازمی کرایا کرے.
پانی کا ایک جو بہت بڑا ایک ظاہر مفروضہ ہے, جو ایک تصور ہے شاید ٹھیک بھی ہو, کہ آلودہ پانی جو ہے وہ بالخصوص اس کا سبب بن رہا ہے. اور ہم نے خاص طور پہ دیہی علاقوں میں یہ دیکھا ہے کہ اب وہاں چونکہ ٹوائلٹ کلچر آیا ہے, اچھی بات ہے, لیکن باقاعدہ کوئی نظام سیوریج کا نہیں ہے نا, اس کی نکاسی کا, سو ایک سرٹن لیول تک جا کے کھدائی کر کے سو وہ سارا جو کہنا چاہیے کہ اس کا جو ٹوائلٹ کا پانی ہے وہ اس جگہ پہ جا کے اسٹور ہو جاتا ہے, اور پھر جو پینے کا پانی ہے کم و بیش اس کا لیول بھی وہیں سے ہے. کیا یہ اسباب ہیں, پانی آلودہ ہو رہا ہے ان فیکٹرز کے سبب یا باقی فیکٹرز کے سبب, کیا ہے آپ کے خیال میں پانی کتنا کنٹریبیوٹ کرتا ہے اس میں؟
ہاں دیکھیں پانی بہت کنٹریبیوٹ کرتا ہے. دیکھیں پانی تو ایسی چیز ہے جو کہ ہر شخص استعمال کرنا ہے, چاہے بچہ ہے, چاہے بڑا ہے, چاہے بوڑھا ہے, چاہے بیمار ہے, نہیں ہے, ہر کسی نے پانی تو استعمال کرنا ہے. اور جب وہ پانی پراپر استعمال نہیں ہوگا تو وہ اس سے کئی بیماریاں پھیلتی ہیں, صرف ہیپاٹائٹس اے یا ہیپاٹائٹس ای نہیں پھیلتا. ہیپاٹائٹس اے اور ای آلودہ پانی سے پھیلتے ہیں. اس کے علاوہ ہیضہ, ٹائیفائڈ, پیرا ٹائیفائڈ, پولیو, نام, جگر کی سوزش, نمی پیچس اور ڈائریا, یہ تمام جو بیماریاں ہیں صرف آلودہ پانی کے استعمال سے پھیلتی ہیں. اور اس کا فائدہ یہ جیسا آپ نے بتایا سیوریج کو, اس طریقے سے آپ نے سیوریج کو ڈسپوز آف کرنا ہے کہ پراپر وہ پینے کے پانی کے ساتھ نہ ملے, ہاتھوں کو صاف رکھیں, بدنوں کو صاف رکھیں, کچن کو صاف رکھیں, اور صفائی بھی بہت ضروری ہے. اگر آپ نے صفائی نہیں کی ہے اور پانی اگر صاف بھی ہے تو تب بھی ہاتھ آپ کے آلودہ ہیں تو اس میں اگر سیم ہے تو وہ بھی آپ جب پیئیں گے تو آپ نے یہ بیماریاں
ٹھیک ہے. اس کے لیے تو احتیاط ہوگی, لیکن اگر ہو گئی ہے تو جی, اگر ہو گیا ہے مرض تو اس کے لیے کیا علاج دستیاب ہے, کتنی تیزی سے بندہ یہ ریکور کر سکتا ہے؟ ابھی چلو ہم تھوڑا سا لوگوں کی دلچسپی کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ جو پاکستان کے کرکٹر ہیں ان کے بارے میں میڈیا رپورٹس کے مطابق یہی کہا جا رہا ہے, جو ورلڈ کپ اسکواڈ میں ان کا نام ہے, کہ ان کو بلڈ میں وائرس, مراد یہی ہے کہ شاید کچھ لوگوں کے خیال میں ہیپاٹائٹس ہے, اور اس کی ویکسینیشن ہو رہی ہے, انگلینڈ سے ویکسینیشن ہونے کے بعد پھر وہ پاکستان آئے ہیں. سو اس لیول کے اوپر بھی لوگ اس کی لپیٹ میں آ رہے ہیں.
بالکل, اس میں دیکھیں ڈیپینڈ کرتا ہے بیماری کیا ہے, کون سی اسٹیج ہے. جیسے پانی سے جو مسئلہ ہوا ہے, ہیپاٹائٹس اے یا ای ہوا ہے, یا ڈائریا ہو گیا, وومٹنگ ہو گئی ہے, بخار ہوا ہے, ٹائیفائڈ ہوا ہے, کوئی طرح ٹائیفائڈ کی ہو رہا ہے, اس کا علاج فوراً کرائیں تو کوئی اتنا ایشو نہیں ہوتا. ہیپاٹائٹس اے اور ای کا علاج نہ بھی کرائیں تو بہت کم اسے پیچیدگیاں ہوتی ہیں اور ٹھیک ہو جاتا ہے. اور جہاں تک وائرس کی بات کر رہے ہیں, ہیپاٹائٹس بی یا سی ہے تو اس میں اگر ایک بار ہو جاتا ہے, ویکسینین جو ہے نا, ویکسینیشن وہ بیسیکلی بچاؤ کے لیے ہوتی ہے, ٹریٹمنٹ کے لیے علاج اس کا ڈفرینٹ ہوتا ہے. اور ویکسینیشن جو ہے وہ ہیپاٹائٹس بی کی اویلیبل ہے, سی کی ویکسین نہیں ہوتی. تو بی کی جو ہے وہ ویکسینیشن لازمی ہوتی ہے, وہ کروائیں. تین ٹیکے لگتے ہیں مختلف ٹائم پہ, 0, 1, اور 6 منتھ, ایک آج لگا رہے گی, 1 ماہ کے بعد, 1-6 ماہ کے بعد ویکسین بچاؤ کے لیے. ہیپاٹائٹس بی کیونکہ کالا جرکان کا یہ قصہ ہے, لیکن سی جو ہے وہ علیحدہ ہے, اس کا بچاؤ وہی ہے کہ جس طرح میں نے بتایا کہ آپ نے ان چیزوں سے آپ کو پتا ہے کہ مسئلہ ہو سکتا ہے, علاج صحیح جگہ سے کریں تاکہ جو ہے نا بلڈ ٹو بلڈ ٹرانسمٹ ہوتا ہے, یہ ہیپاٹائٹس سی اور بی کا جو مسئلہ ہے. تو آپ نے ان چیزوں سے پرہیز رکھنا ہے, کسی کو بلڈ کی ضرورت بھی ہے تو پراپر اسپتال میں جائیں جہاں پہ کوالیفائڈ لوگ ہوں, اور پتا ہے کہ صحیح بلڈ لگے گا, پلازما لگنا ہے, پلیٹلیٹس لگنے ہیں, جو بھی لگنے ہیں, ڈرپس لگنی ہے, آپریشن ہونا ہے, وہ اچھی جگہ سے کرائیں تاکہ وہاں پہ انسٹرلائز چیزیں نہ ہو. انسٹرلائز چیزیں ہوتی ہیں پھر اس سے مسئلے مسائل زیادہ ہو جاتے ہیں. اور یہ تو ہیپاٹائٹس بی سی اور کالے پیلے یہ کافی بات کر رہے تھے, اس کے علاوہ اگر پتلی پتری ہے وہ نکل کے آگے آ گئی جگر کی نالی میں, مطلب کی سوزش ہے, کینسر ہے, اس کے علاوہ پتلے میں سوزن ہو جاتی ہے, انفیکشن ہو جاتا ہے, یہ تمام چیزیں بھی ارکان کا باعث بنتی ہیں, لیکن ان کو رکاوٹ والا ارکان کہتے ہیں. یہ ایک علیحدہ ایشو ہے. تو یہ مختلف چیزیں ہیں, لیکن کوئی بھی بات ہو آپ پراپر اپنے ڈاکٹر سے علاج کرائیں.
مسند میں اسی طرف آنا چاہ رہا تھا کہ یہ بتائیں کہ یہ جو
پراپر یرکان کس ٹائپ کا ہے, اس ٹائپ کے مطابق اس کا علاج ہونا چاہیے.
تو یہ جو باقی
سارے قابل علاج ہیں,
قابل یعنی ایک تو مستند ڈاکٹر ہو, ایک تو خیر ایلوپیتھی ہے, لوگ اس کے لیے کیا جو یعنی حکما ہیں آیوویدہ کے, پتہ نہیں وہ سرٹیفائڈ ہیں یا نہیں ہیں, یا ہومیوپیتھس ہیں, ان کے پاس علاج ہے اس کا, اس طریقہ علاج کے اندر؟
دیکھیں کلیم تو سارے کرتے ہیں, لیکن بات وہی ہے کہ آپ نے چیک رکھیں, دیکھیں ہیپاٹائٹس اے یا ای ہے, چلیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ جہاں سے مرضی علاج کرائیں, نہ بھی کرائیں تو زیادہ تر لوگ جو ہے نا 70-90% وہ بغیر علاج کے بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں. اس میں زیادہ تر علاج کیا ہوتا ہے, کسی کو الٹی آ رہی ہے, کسی کمزوری ہو رہی ہے, پانی کمی ہوگی یا کمزوری, اس کا آپ علاج کرتے ہیں, اے اور ای خود بخود اتنا ٹائم لیتے ہیں اور وہ باڈی سے نکل جاتے ہیں, وہ تو کوئی مسئلہ نہیں. اتنا خرچہ بی یا سی کا مسئلہ ہے, تو اس پہ سب کو چاہیے جہاں سے بھی علاج کرائیں اپنا پی سی آر لازمی کرائیں.
صحیح,
چلو علاج کراتے بھی ہیں, پی سی آر نیگیٹو ہوتا ہے پھر تو علاج کی ضرورت نہیں ہے, پی سی آر پازیٹیو پہ علاج پہ دوبارہ پی سی آر پہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ بیماری ختم ہوئی ہے کہ نہیں. لامتوں پہ نہ جائیں, یہ کہ جی میں نے فلاں جگہ سے دوائی لی ہے مجھے اب کوئی تکلیف نہیں, اس سے کمی نہ پڑے, چلو اچھی بات ہے تکلیف نہیں ہو رہی, لیکن بیماری ہے یا نہیں ہے
اور اس کا مستقل اور اس کا پورا کورس کریں, کورس مکمل کریں, تھوڑا سا افاقہ ہونے کے بعد چھوڑ بھی نہ دیں ادویات کو. طارق چغتائی صاحب ہمارے ساتھ ہیں قصور سے, شاید کوئی سوال ہو جو آپ سے کہنا چاہیں. جی چغتائی صاحب.
جی جی
جی جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. پہلے تو میں وائس آف امریکہ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ وہ انتہائی کرنٹ جو ٹاپکس ہوتے ہیں ان کی سلیکشن کرتے ہیں. تو یہ واقعی حقیقت ہے کہ یہ بڑی ایسی مرض ہے جو پھیل رہی ہے. ڈاکٹر صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ ایک فرد, ایک اہل خانہ میں 5-6 افراد رہتے ہیں, بچے بھی ہیں, چھوٹے بچے جو دودھ پیتے ہیں, ایک محترمہ کو ہیپاٹائٹس سی ہو جاتا ہے, تو اس کے بچاؤ کے کیا چانسز ہیں, یہ کیسے پھیلتی ہے؟ اور دوسرے نمبر پہ میں صلاح یہ کرنا چاہتا ہوں کہ سر آپ نے بولا کہ بیگ وہ سرٹیفائڈ ہوتے ہیں, یہ فاضل طبی اثرات بیگ وہی سرٹیفائڈ ہوتے ہیں, باقی کوئی ہوتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب ذرا وضاحت فرما دیں تو میں شکر گزار ہوں گا. سر
جی, ڈاکٹر خواجہ صاحب, وسیم خواجہ صاحب.
ہاں جی, آپ بتائیں, یہ جو ہیپاٹائٹس جو بی ایس سی کی میں نے بات کی, بیسیکلی بلڈ پروڈکٹ سے ٹرانسمٹ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. بی کے لیے بیسک اچھی اچھی بات ہے, اگر وہ ڈر ہوتا ہے کہ پتہ دوسری طرح پھیل جائے, ایسی بات کو نہیں ہوتی. بلڈ ٹو بلڈ جو ہے نا زیادہ چانسز ہوتے ہیں اس کے پھیلنے کے, اور بلڈ سے مراد جو کسی کو بلڈ دے دیا کسی نے, اور اس کے بعد کسی نے سینگ لگا دی, مطلب اس پہ لائف نہیں ہے, ایک بندے کو سی ہے یا بی ہے, اس کی سینگ لگی وہی سینگ دوسرے کو لگ گئی. اب جس طرح بتا رہے گھر میں بندے بیٹھے ساتھ بیٹھے ہیں بات چیت کر رہے ہیں, اگر ایک ہی وہ استعمال کر رہے ہیں برتن چتن, اس میں بی اور سی اس طرح نہیں پھیلتا, کیونکہ اس میں دیکھو بلڈ ٹو بلڈ تو نہیں جاتا نا, اگر بیٹھے ہوئے ہیں اور اس میں کوئی کھا پی رہے ہیں, کوئی کسی کو بلڈ تو نہیں کر رہا, تو بلڈ کے ذریعے بلڈ میں تو نہیں شفٹ ہو رہا, وہ یہ تو کھانے پینے سے نہیں ہوتا, وہ انجیکشن اور بلڈ لگانے سے ٹرانسمٹ ہوتا ہے, ویسے نہیں ہوتا. لیکن جس کی کسی کو بی کا مسئلہ ہے تو کم از کم یہ ہے کہ باقی اپنی ویکسینیشن تو بی کی اویلیبل ہے, سی کے تو ہوتی نہیں ہے, تو بی کی ویکسینیشن تمام کو کرانی چاہیے, بچوں کو بھی, نارملی بچوں کو بھی ہوتی ہے. اگر کسی ماں کو حاملہ خاتون کو اگر بی ہے تو جیسے ہی بچے کو ڈلیوری ہوتی ہے اس میں دو ٹائپ کے انجیکشن لگتے ہیں, جس کی وجہ سے پھر بچے میں وہ بیماری ٹرانسمٹ نہیں ہوتی. تو اس لیے چاہتا ہوں مستند جگہ سے کرائیں تاکہ یہ پراپر اس کا علاج, جیسے ڈلیوری ہو اسی وقت وہ لگا دیں گے, ٹھیک ہے, اس سے بچے کو بھی نہیں ہوگا. اس کے علاوہ یہ نہیں کہ ساتھ رہنے سے نہیں ہوتا, کھانے پینے سے نہیں ہوتا, یہ بیماری جو ہے.
صحیح. ہمارے ایک اور کالر ہیں سورت علی راجن پور سے. جی السلام علیکم سورت.
السلام علیکم سر.
جی وعلیکم السلام.
بات کر رہا ہوں ضلع راجن پور سے سر.
فرمائیے.
جو ڈاکٹر صاحب سے سر میرا سوال ہے, اچھا یہ میدے کے بارے میں بتا سکتا ہے سر؟
جی ہاں بالکل بتا سکتے ہیں, میدے کے بارے میں بتا سکتے ہیں.
کیا سر تقریباً 6 ماہ سر پہلے میں نے ٹیسٹ کروایا تھا اینڈوسکوپی, مجھے السر کا شکایت بتایا گیا, علاج بھی کروایا 6 ماہ کے بعد. اب جو ہے نا میرا طبیعت ٹھیک ہے, تو میں ڈاکٹر صاحب سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اب مجھے اب چیک اپ تو نہیں کروایا کہ السر ختم ہو گیا ہے, بظاہر طبیعت سے مجھے لگتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں بالکل, اب مجھے کیا پرہیز کرنی چاہیے آگے تاکہ دوبارہ السر نہ ہو؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ مجھے چیک اپ کروانی چاہیے یا نہیں کروانی چاہیے کہ السر ٹھیک ہے بالکل صحیح ہے, بظاہر صحت سے مجھے طبیعت سے لگتا ہے کہ میں صحیح ہوں.
ڈاکٹر صاحب تو خیر آپ کو جواب دیں گے, لیکن یہاں پہ امریکہ کے اندر تو ڈاکٹر ویسے ہی تجویز کرتے ہیں کہ ہر 6 مہینے سال بعد آپ اپنا ریگولر چیک اپ ضرور کرائیں. جی ڈاکٹر صاحب.
ہاں بالکل, اینڈوسکوپی میں جو اصل میں کسی کو تکلیف ہوتی ہے نہیں ہوتی, لیکن اینڈوسکوپی فیصلہ ہوتا ہے السر ہے یا نہیں ہے یا کس ٹائپ کا جو بھی ہے, تو ٹھیک ہو گئے تو اچھی بات ہے, لیکن زخم ٹھیک ہوا ہے یا نہیں ہوا اس کا فیصلہ اینڈوسکوپی پہ ہی ہوتا ہے. اور زخم بڑا ہوتا ہے کئی کئی ماہ تک زیادہ نہیں ہوتا, اس لیے وہ اپنا لازمی جو ہے نا ٹیسٹ کروائیں, کلیئر اسی سے ہوگا کہ مسئلہ ہے یا نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جنرل پرہیز رکھیں, پین کلرز جو ہے ویسے خام کا پوچھے بغیر نہ کھائیں, اور اوائڈ کریں سب سے بہتر ہے دوائیاں صحیح کھائیں, بازار کی چیزیں, چٹپٹی چیزیں, مسالے والی چیزیں, برگر, سموسے, چپس, یہ چیزیں, ان چیزوں سے پرہیز رکھیں. اور پین کلر اور اینٹی بایوٹکس یہ ڈاکٹر سے پوچھے بغیر آپ استعمال نہیں, غلط چیزیں آپ کھاتے ہیں, غلط ادویات کھاتے ہیں تو اس سے بھی اثر ہو جاتا ہے. بعض میرے جراثیم ہوتے ہیں اور وہ نکل آتے ہیں نبی کسی لوگوں میں, بیماری ہو یا نہ ہو, زخم ہو یا نہ ہو, مراد یہ ہے تو ایچ پلوری پازیٹیو آتا ہے, اس لیے اس سے بھی نہیں کرنا. بات کرتے ہیں ہمارے اس سمے ایچ پلوری کی جراثیم آ رہا ہے تو سارے کہتے ہیں سر ہے, تو نہیں, ایچ پلوری ہر کسی میں نکل آتا ہے 90%, کسی کو تکلیف ہو یا نہ ہو تو وہ ڈاکٹر پراپر معائنہ کرنے کے بعد پھر اس کا فیصلہ کرتا ہے کہ اس کا علاج کرنا ہے یا نہیں کرنا. تو پراپر صحیح ڈاکٹر سے اپنے اپنا جو ہے علاج لازمی کرانا ہے, اور السر تھا کس جگہ تھا, تکلیف ہے یا نہیں ہے, ٹھیک ہوا ہے یا نہیں, اس کا فیصلہ انڈوسکوپی پہ ہی ہوتا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں نا پتا چلے کہ زخم ختم ہوا ہے یا نہیں ختم ہوا, وہ ٹیسٹ پہ ڈپینڈ کرتا ہے, تکلیف پہ ڈپینڈ نہیں کرتا.
جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا, آپ نے جوائن کیا, ہم آپ کو گائے گائے اس میں زحمت دیتے رہیں گے. خاص طور پہ ہم مختلف بیماریوں کے اعتبار سے جو اسپیشلٹی, یعنی اب ہم نے جگر اور معدے کے امراض پہ بات کی ہے, سو 2-3 پروگرام میں ہم آپ کو چاہیں گے کہ آپ ہمیں وقت دیں. یہی اتوار کے روز ہمارا یہ پروگرام ہوا کرتا ہے, سو آپ کو ہم انگیج رکھیں گے, زحمت دیں گے, اور ہمارے جو لسنرز ہیں وہ اس سے مستفیض ہو سکیں گے. بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمیں جوائن کیا. ایک بریک, بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور بات کرتے ہیں اسپورٹس پہ.
ریڈیو پروگرام صدائے جہاں نیوز نیٹ ورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش ہے. یہ پروگرام سنتے رہیے اور اس بارے میں اپنی آراء, تجاویز اور سوالات کے لیے ہم سے رابطہ کیجیے facebook.com/sejradio یا پھر facebook.com/radionewsnetwork.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے اور پروگرام کے سلسلے میں ہم بات کریں گے اسپورٹس پہ, کرکٹ پہ. ورلڈ کپ سے پہلے پاکستان کی ٹیم نے انگلینڈ میں ایک سیریز کھیلنی ہے جس میں 5 ایک روزہ میچیں, T20 ہے اور کچھ سائڈ میچز بھی ہیں. آف کورس پاکستان کو کم از کم ایک مہینہ آلموسٹ 7 دن کا وقت ملا ہے کہ وہ انگلینڈ میں گزار سکے, جس میں یہ پاکستان کے لیے بڑی ایڈوانٹیج کی بات ہے کہ وہ اس میں اپنے آپ کو موسم اور جو کنڈیشنز ہیں اس کے مطابق ایڈجسٹ کر سکتا ہے. پاکستان نے دورے کا آغاز ایک سائڈ میچ سے کیا ہے اور وہ بڑا کمپریہنسولی, بڑے شاندار انداز میں پاکستان نے وہ میچ جیت لیا ہے, تھینکس ٹو عماد وسیمز, ایک بڑی شاندار سینچری, 78 گیندوں پہ 117 رنز, 4 چھکے 13 چوکے, بڑی اچھی ان کی پرفارمنس رہی. جو باقی پرفارمنسز میں پاکستان کے لیے خوشکن آغاز ہے, وہ دونوں اوپنرز نے اچھا سکور کیا, 39 رنز بنائے امام الحق نے, فخر زمان 76 رنز کے ساتھ اچھے سکورر رہے, 59 بالز پہ 9 چوکے اور 1 چھکا ان کی اننگ میں شامل تھا. ہارس ویل 75 رنز سکور کیے انہوں نے اور فہیم اشرف نے 17 رنز. ہمارے ساتھ ہیں عمیر علوی, اسپورٹس اینالسٹ ہیں, اسپورٹس جرنلسٹ ہیں, ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ آغاز کیسا ہے سیریز کا, ورلڈ کپ سے پہلے کوئی امید, کوئی توقع رکھنے کی کوئی ریزن دیتا ہے. عمیر بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. ورلڈ کپ کی ٹیم کے اوپر بھی آپ سے بات نہیں ہو سکی ہے اور ٹیم پہ بھی ہم آتے ہیں, ذرا یہ بتائیے گا کہ یہ میچ پاکستان کے لیے کیا معنی رکھتا ہے, اس میں فتح اور وہ بھی بڑی کمپریہنسو.
دیکھیے یہ میچ کوئی اتنا بڑا تھا نہیں, اگر آپ دوسری ٹیموں کو دیکھیے جس ٹیم کے اگینسٹ ہم کینٹ کے اگینسٹ کھیل رہے تھے, ان کے پاس کوئی بڑا پلیئر تھا نہیں, صحیح ہے, تو یہ ایک طرح سے سائیڈ میچ تو اس کو کہیں گے, لیکن کوئی بی ٹیم کہیں تو زیادہ بہتر رہے گا. اور دوسرا یہ کہ ہم پاکستان, ہماری سمجھ میں ایک چیز یہ نہیں آتی کہ ہمیں انگلینڈ کی جو کنڈیشنز ہیں ان کو کرنے کے لیے جو ہے ہمیں پلیئرز اپنے جو ہیں ایکسپیریمنٹ بھی کر رہا ہوگا نا. آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا 99 میں وسیم اکرم نے عبدالرزاق کو نمبر 3 پہ بھیجا تھا, اور وہ اس ورلڈ کپ کا سب سے بڑی زبردست چیز تھی جو ہم آج بھی یاد کرتے. تو وہ کیونکہ مشتاق محمد کوچ تھے, ان کو پتا تھا کہ کس طرح کھیلنا ہے انگلینڈ میں, وہ زندگی بھر وہیں کھیلتے رہے. ہم کیا کریں, ہم نے وہی جو آسٹریلیا کے اگینسٹ سیریز میں ابوظہبی, یو اے ای اور یو اے ای میں جو کھیلا ہے, ہم وہی اسی طرح سے جا رہے, ہم اس میں کوئی رد و بدل نہیں کرے سوائے سرفراز کو اوپر نیچے کر دیے ہونے کے. ہم سمجھ رہے ہیں ہم جیسے ابوظہبی میں ہی کھیل لیں, بیٹنگ اچھی ہو گئی کل, बहुत सारे रन बन गए 358, लेकिन आप ये भी तो देखिए कि हमने यासिर शाह को खिलाया और 90 रन पड़े उनको, तीन विकेटें तो उन्होंने ली हैं, लेकिन उन्होंने एक मौके पे तो ऐसा हो गया था कि हम समझ रहे थे कि मैच हार जाएंगे हम लोग, किस तरह बॉलिंग हो रही है। तो हमें पूरी प्रॉपर प्लानिंग से जानी, इस वक्त प्लानिंग का तो फुकदान है ही, पर सबसे बड़ी चीज आप ये देखिए, जब अगर शादाब खान इंजर्ड है आप किसी सेकंड बेस्ट को भेजेंगे ना, या आप ऐसी पांचवें या छठे बेस्ट को भेज देंगे उठा के,
बिल्कुल बिल्कुल,
आप नवाज को भेज सकते थे, आप जो आपके पीएसएल में दोनों बॉलर स्पिनर्स अच्छे चले उनको भेज सकते थे, आप कुछ भी करते। तो इस वक्त यासिर जो यासिर शाह है वो वही सिलेक्शन लग रही है जो 1992 में इकबाल सिकंदर की थी, वही टीम के साथ दो मैच खेलेंगे और फिर बाहर उनको ऐसे बाहर निकालेंगे कि जिंदगी भर नजर नहीं आएंगे फिर वो।
सही आपने जो बात की ना मेयर के, ये आउट ऑफ बॉक्स सोचना समटाइम, ये बड़े अरसे से पाकिस्तान की कैप्टेंसी से और पाकिस्तान की जो गेम प्लान है उससे ये बिल्कुल मफकूद है, मिसिंग है। अगर मैं भी अगर कैप्टन हूँ और मेरे ओपनर्स 100 रन के करीब दे गए हैं तो एक एक्सपेरिमेंट करने में हर्ज नहीं है, बजाय इसके कि आप रूटीन में बाबर आजम को या हाफिज़ को ऊपर भेजें और वो उस पेस से चलते रहें और आप कहेंगे स्ट्राइकर को तो बिठाना है आखिरी 10 ओवरों में, नहीं। अगर वो एक अच्छा हीटर है और उसके ऊपर दबाव नहीं है क्योंकि ओपनर्स 100 रन दे के जा रहे हैं, सो वो हो सकता है कि रन रेट को वहाँ ले जाए कि जहाँ पर फतह यकीनी हो जाए। सो ऐसे एक्सपेरिमेंट्स करते रहना चाहिए, लेकिन इसके लिए आपको लगता है कि सरफराज तैयार हैं या टीम मैनेजमेंट या टीम कोच वो तैयार हैं?
देखिए 1996 के वर्ल्ड कप आपको अच्छी तरह याद होगा कि उसकी सबसे बड़ी चीज क्या थी, जयसूर्या और कालू वितारणा का ओपन करना, ठीक है, उसके बाद क्रिकेट ही बदल गई ना। आपके पास ऐसे प्लेयर्स अभी भी हैं टीम में जैसे फहीम अशरफ है, ये वो स्विंग बॉलर हैं, वहाँ इंग्लैंड में चलेंगे, और आपको याद होगा जब 2017 में हम चैंपियंस ट्रॉफी में गए तो उन्होंने साइड मैचेस में अच्छा परफॉर्म किया था, आपको हारा हुआ मैच जितवा दिया था, सही। तो आप फहीम अशरफ को देखें, आप हफीज तो इंजर्ड थे कि अभी पूरा पूरी तौर पे नहीं है रिकवर, लेकिन हफीज भी हैं और
इमाद हैं, ट्राई करें ऊपर लेके जाएं,
इमाद वसीम, एग्जैक्टली, देखिए इमाद वसीम को आप ऊपर कहें, आप ऊपर नीचे करें तो हम दुनिया का वाहिद मुल्क है शायद इस वक्त जिनके ओपनर सेट है, बाकी सब में जो है वो कभी किसी को भेज देते हैं, कभी वन डाउन चेंज कर दिया। आपने T20 में बाबर आजम को ऊपर भेजा तो कितना फायदा हुआ ना आपको, आप यहाँ क्यों नहीं कर सकते, मतलब आप किसी को एक को नीचे वन डाउन पे कर दीजिए, बाबर आजम को ओपन करा दीजिए, वो इतना फॉर्म में है, हाँ। जब हर दुनिया की हर टीम उनसे जो है, इसी तरह से आप हारिस सोहेल को कहीं और भी ट्राई कर सकते हैं, आप शुएब मलिक को ना ट्राई करें ना, शुएब मलिक तो इतने एक्सपीरियंस है, उनको ट्रायल की क्या जरूरत, उनको आप इंग्लैंड की सीरीज में खिला लीजिए एक दो मैचेस, अगर वो चल जाते तो सही है, नहीं चलते तो बाहर कर दीजिए।
सही बात है, और लेकिन आपके पास आपने ऑलरेडी एक स्लॉगर को रखा है वहां पे आसिफ को, और यही कहा गया है कि अगर आसिफ अच्छा खेल गए तो वो उनको जगह मिल सकती है वर्ल्ड कप स्क्वाड में, वो किसकी जगह मिलेगी, तो ऑफकोर्स वो जो पांच बाकी प्लेयर भी खेल रहे हैं उनमें से जो मुतवातिर नाकाम रहता है आप उनको रिप्लेस कर सकते हैं। सो कोई आप
इंग्लैंड की टीम, इंग्लैंड जाके कंडीशंस को नहीं देखते, वरना आपके ख्याल में कि आजहर अली की सिलेक्शन बुरी थी 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में, उस आदमी ने आपको फाइनल में एंकर किया था, अजहर अली ने, और पूरे वर्ल्ड टूर्नामेंट में अजहर अली जो थे वन डाउन से वो ऊपर आए थे, उन्होंने आराम से अच्छी बैटिंग की थी, फिर आपने ऐसी क्या सिचुएशन क्रिएट कर दी कि उस बेचारे शरीफ आदमी को जो रिटायर होना पड़ा वन डे से, और वो अभी वहां काउंटी खेल रहे हैं और कल सेंचुरी मारी है उन्होंने। ये बहुत बड़ी चीजें हैं हमारी, हमें दोनों तरफ से हम लेफ्टी खिला रहे हैं ओपनर्स, जो दूसरी टीम है उसको पता है, आप दूसरी टीम को मौका ही क्यों देने के वो दोनों लेफ्टी ओपनर्स के उसमें तैयार होके आ रही है, आप एक ऐसा बैट्समैन भेजिए जिसको उनको पता ही नहीं है, आबिद अली को कोई नहीं जानता, आबिद अली जो है वो एक सरप्राइज एलिमेंट हो सकता है,
राइट लेफ्ट कॉम्बिनेशन भी हो जाएगा,
उनको ओपन कराइए, उनसे वन डाउन भेजिए, आप उनको नीचे भेजें, आसिफ अली को भेजें, आप ये सारी चीजें बहुत मैटर करती है। आप देखिए आपके पास इस पर जो बॉलर्स हैं उसमें तीन लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर्स हैं,
बिल्कुल,
तो तीनों आप लेफ्ट, या 2015 में भी तीन लेके गए थे ना, क्या उसमें आपने कमाल कर लिया था, कुछ भी नहीं। हम वर्ल्ड कप को इतना सीरियसली लेते हैं
और वहाँ पे अब्बास इतना शानदार उसकी परफॉर्मेंस इंग्लैंड में रही है, और मतलब मैं अक्सर ये कहा करता हूँ कि अब मैग्राथ को वर्ल्ड कप से कैसे निकाल सकते हैं, मैग्राथ में ये नहीं कह रहा कि अब्बास मैग्राथ हैं, ऑफ कोर्स आप अगर मेहनत करते रहेंगे 7-8-10 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा तो लोग आपका मुवाजना करेंगे, लेकिन अभी भी करते हैं। सो उन कंडीशंस के अंदर वो बड़ा कंटेन करने वाला बॉलर था, उसको खुल के मारना आसान नहीं है उन कंडीशंस में।
एग्जैक्टली, देखिए वो एक पहले आपके देखिए 75, 79, 83, 87 के जो वर्ल्ड कप हुए थे उसमें क्या फायदा हो रहा था पाकिस्तान का, मियादाद, आजिद खान, इमरान खान, ये सारे प्लेयर्स काउंटी खेलते थे, जहीर अब्बास, उन्हें चप्पे चप्पे से वाकिफ थे वो लोग, तो जब जाते थे हम तो 83 में सेमीफाइनल पहुंच गए हम लोग इसी तरह से। लेकिन मसला यही है ना, हमारे पास इस वक्त काउंटी कौन खेल रहा है सिवाय एक आपके अब्बास के, आप खेलते ही नहीं है, आप पूरा पूरा साल जो है पीएसएल में जाया कर देते हैं और फिर पीएसएल के बलबूते पे आप ले आते हैं उनको, और जब लेके आते हैं तो खिलाते उनको नहीं है, आप खिलाते उनको है जो ऑलरेडी खेल रहे हैं
सही,
क्योंकि वो भी नए हैं। तो हम तो सोचते थे, एक आप और मैं अगर प्लानिंग करेंगे कभी बैठ के, हम बैठेंगे प्रोज देखेंगे कॉन्स देखेंगे उसके बाद अंदाजा करेंगे ना, हमारे कोई कॉन्स देखता ही नहीं, डायरेक्टली प्लसेस देख के और इसको ले लो।
मुझे तो ऑनेस्टली मैं आपकी ओपिनियन ले सकती हूं, मुझे तो अगर इस टीम में दो खामियां नजर आई हैं कॉम्बिनेशन के अंदर, एक तो ये कि मुझे जैसे आपने कहा कि आपने तीन लेफ्ट आर्मर यहाँ पे भी भेज दिए हैं, शाहीन हैं, जुनेद हैं और फहीम चलो राइट आर्म है बैटिंग लेफ्ट से, लेकिन आपके पास एक राइट हैंड बॉलर जो है जो सीमर स्विंगर प्रॉपर जो है वो उन कंडीशन से फेमिलियर हो, अब्बास जैसे प्लेयर का होना नीचे ले नंबर पे, आपको मालूम है कि मुझे ज्यादा पसंद नहीं होंगे, लेकिन उमर या आसिफ में से एक बंदा नीचे जो तेजी से रन करने की एहलियत रखता है, परफॉर्मेंस तो फिर किसी की भी नहीं अच्छी, एवरेज तो किसी की भी नहीं अच्छी, लेकिन एहलियत का तो पता है कि ये कर सकते हैं, इस चीज की मुझे बड़ी सख्त कमी नजर आती है। और एक ऑलराउंडर,
बिल्कुल देखिए आपको लास्ट इंग्लैंड की सीरीज याद हो टेस्ट मैच की, तो मामूल से बैटिंग ही नहीं हो रही थी टेस्ट मैचेस में, ठीक है वो ओपन कर उन्होंने पहले ओवर में उनको एलबीडब्ल्यू हुआ, उन्होंने आपका रेफरल लिया, वो दोबारा खेले दूसरे ओवर में आउट। तो इंग्लैंड की कंडीशन तो मुझे आपको अच्छी तरह पता है कि कैसी है, क्या इनको नहीं पता है कि किस तरह होगा वहाँ पे अशर? ये वो चल गए फखरे आलम फखर जमान वहाँ पे, लेकिन फखर जमान क्या गारंटी कि पिछले छह महीने से तो कुछ कर ही नहीं रहे। तो फिर जब कोई बैट्समैन नहीं कर रहा होता तो उसकी जगह चेंज करते हैं। इंजमामुल हक जब मिडल ऑर्डर में नहीं चल रहे थे 1996 में तो उनको ऑस्ट्रेलिया में ओपन कराई गई थी उनसे, जब आपका सईद अनवर से नहीं चल रहा था उनको नीचे भेजा गया था, या जब वो नीचे बैटिंग कर रहे थे उनको फिर ऊपर भेजा के तुम्हें हिट करते हो। हम प्लानिंग करनी चाहिए, हम खाली देखिए कोई स्टेक नहीं है किसी का, हफीज का कोई स्टेक नहीं है वर्ल्ड कप के बाद वो जा रहे हैं, और शुएब मलिक का कोई स्टेक नहीं है वर्ल्ड कप के बाद वो जा रहे हैं, मिकी आर्थर का कोई स्टेक नहीं है, आप सेमीफाइनल में नहीं पहुंचे मिकी आर्थर इज आउट, तो आप ऐसी स्टेकलेस टीम भेजी क्यों नहीं है?
सही, तो आपको पाकिस्तान टीम वैसे
सीधी सी बात, नए प्लेयर्स भेजिए, अगर हारते भी है ना तो जीत के हार तो कोशिश करके हारेंगे।
ठीक, अच्छा उमर अलवी ये बताएं कि इन सारी बहरहाल वीकनेसेस के बावजूद ग्रेग चैपल और सौरभ गंगोली वो पाकिस्तानी टीम को एक सरप्राइज फैक्टर के तौर पर देख रहे हैं और वो कम अज कम सेमीफाइनल क्वालिफाई करता हुआ देख रहे हैं पाकिस्तान को, सो नंबर सिक्स की टीम टॉप फोर में आ सकती है?
बिल्कुल भी नहीं देख रहा, देखिए भाई 10 टीमें हैं, 10 में से 9 खेलने आई है, एक सिर्फ तफरी करने आई है, मतलब क्या जरूरत थी सरफराज को बयान देने की कि भी अगर फैमिली भी साथ जाती तो मजा आता, मतलब क्या पिकनिक पे जा रहे थे वो लोग इंग्लैंड?
किसने कहा?
वर्ल्ड कप खेलने
सरफराज
अहमद ने यहाँ टीवी को इंटरव्यू देते हुए कि अगर बेगम बीवी बच्चे भी साथ होते तो मजा आता, मतलब इस किस्म का आप लेट बैक बयान दे रहे हैं। फिर आप कैप्टन ऑफ द पाकिस्तान क्रिकेट टीम है, आप हर फंक्शन में जाके या तो नात पढ़े या तिलावत करें, मतलब आप कैप्टन है, उनकी समझ ही में ये नहीं आ रहा कि उनको कैप्टन का कहीं से नजर तो आए ना कि वो कैप्टन है। ये सारी चीजें वो है जो आप बाद में करते हैं जब आप फारिग होते हैं, पूरी टीम का जो है बेड़ा गर्क हुआ है इस वक्त, पता ही नहीं है कौन किस नंबर पे आएगा। आपने जो जीनियस है इन लोगों ने स्ट्रोक मारा था ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में कि अनवांटेड प्लेयर्स को खिला दिया और अब भुगतने बैठे हुए। अच्छा वो सीरीज का मकसद क्या था? रिजवान ने स्कोर किया ना,
तो रिजवान
को क्यों नहीं खिलाया? फिर शिनवारी ने अच्छी बॉलिंग की, शिनवारी को क्यों नहीं लेके गए?
सही बात है।
उस सीरीज का मकसद क्या? दुनिया की हर टीम उस सीरीज को ले, ऐसे वर्ल्ड कप से पहले एक सीरीज को ले रही है कि ये हमारा वर्ल्ड कप की टीम बनाने में काम आएगी, और हम जो है तफरिया करेंगे, रेस्ट करेंगे, रेस्ट तो पीएसएल में लगाना चाहिए था इन सबको।
और नहीं, और फिर हमने जो जवाब वहाँ पे दिए कि उमर अकमल वहाँ पे हमने मौका दिया, वो नहीं खेल सका, ड्रॉप हो गया, पर जिसने खेला
हम नहीं, और एक और मौका भी वो जवाब था, हम जीतने ही नहीं गए थे, तो फिर गए क्यों थे भाई?
नहीं अब नहीं, फिर अगर ये अगर उस सीरीज के अंदर परफॉर्मेंस ही मैटर करती है तो फिर रिजवान को होना चाहिए था साइड के अंदर, दो सेंचुरी
को नहीं होना चाहिए था। देखिए शुएब मलिक बॉलिंग नहीं करते, तो शुएब मलिक बैटिंग करते हैं ना, शुएब मलिक से बैटिंग नहीं हो रही तो बाहर निकालिए फिर। ये कोई वही कहीं से फर्ज थोड़ी है कि शुएब मलिक खेलेंगे। आप रिजवान ने बेचारे ने 2 सेंचुरियां, एक पाकिस्तानी किसी सीरीज में कब आखिरी बार 2 सेंचुरी मारी थी?
ठीक, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा आप ये बताएं कि आखिर में हम तकरीबन पहुंचने वाले हैं, अगर पाकिस्तानी साइड इंग्लैंड जो कि ऑलमोस्ट नंबर 1 है ख्याल में इस वक्त ओडीआई में, अगर इंग्लैंड जो है
इंग्लैंड में हराना ना, वही वाली बात है, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नामुमकिन है।
अगर इंग्लैंड के खिलाफ पाकिस्तानी टीम बड़ा खेल जाती है, सीरीज जीत जाती है, तो फिर वर्ल्ड कप के लिए आप चांसेस देखते हैं?
अगर इंग्लैंड जीत जाती है ना, देखिए अगर इंग्लैंड जीत जाती है आप तो आपका मुश्किल है। देखिए आप 5 मैचेस खेलने जा रहे हैं, आप उन 5 में शुरू के 3 में तो तफरियां करेंगे कि वही टीम खिलाएंगे, वही 1940 या 1970 की जो दहाई में खेला था ना कि पहले 10 ओवर बॉल टुक करो, ठीक है विकेट ना गिरे, फिर उसके बाद 10 से 25 ओवर तक जो है 25 ओवर में 100 करें, پھر 40-42 اوور میں 200 کرے اور پھر آخری 8 اوور میں اسکور کرے, ہم یہ کریں گے آج بھی.
یہ والی ہاں, یہ اسٹریٹجی سے نکلنے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ آپ کا عمیر علوی, آپ نے بھی جوائن کیا. سامع پروگرام یہاں پہ ختم ہوتا ہے. انجینئر ہیں ٹھیان موان, پروڈیوسر ہمارے ساتھ ہیں فائزہ بخاری, اور ایڈیٹر تھیں بیجا جیلانی. اسد حسن کو اجازت دیجیے اور ہمیں اپنے ہمارے آج کے اس پروگرام پہ اور باقی پروگرامس کے اوپر بھی اپنی فیڈ بیک دیتے رہیے. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.